الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعے کے اس خطبے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 10 تک کا خلاصہ آپ حضرات نے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا اور آج آیت نمبر 12 تک کی تلاوت خطبے میں کی گئی ہے۔ سورہ انعام مکی سورت ہونے کے اعتبار سے اپنے اندر توحید کے دلائل کو وافر مقدار میں رکھتی ہے اور مشرکین کے لیے آسمانی اور زمینی تمام حقائق جس میں اللہ رب العزت کے دلائل اور مظاہر موجود ہیں اس کو پیش کر کے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کے طریقے کو بتاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 11 میں تمام کفار کو بلکہ تمام نوع آدم بنو آدم کو اس بات پر خطاب کیا کہ تم اللہ رب العزت کی توحید کا کیسے انکار کر سکتے ہو اور اس کے وجود کا کیسے انکار کر سکتے ہو۔ فرما قل سیروا فی الارض، فرمایا کہ تم زمین میں گھومو اور پھرو اور سیر کرو۔ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فرمایا پھر تم ساتھ میں یہ بھی دیکھ لو کہ جو اللہ رب العزت کو جھٹلاتے تھے، رب کریم کی توحید کا انکار کرتے تھے، رب کریم نے ان کے ساتھ، ان مکذبین کے ساتھ اور جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا انجام کیا۔ فرمایا قل، محبوب آپ فرما دو، لمن ما فی السماوات والارض، کے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ قل للہ، آپ کہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور آسمان کو بھی رب نے بنایا ہے، زمین کو بھی رب نے بنایا ہے، اس میں جو تمام چیزیں موجود ہیں ان تمام کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔ فرمایا کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ رب العزت اتنے بڑے اختیار کا مالک ہونے کے باوجود اس نے اپنے تمام اختیار کو اپنے غضب پر یا گرفت پر نہیں رکھا، بلکہ فرمایا کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، یعنی وہ چاہے تو ایک کن سے تمام کائنات کو ختم کر دے اور اپنے وجود کا انکار کرنے والے مکذبین جو ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں توحید کو، وحدانیت کو، وہ خدا چاہے تو ایک ہی عذاب اتار کر ان پوری خلق کو نیست و نابود کر دے، لیکن فرمایا کہ نہیں، کتب علی نفسی الرحمہ، اس نے محض اپنے کرم سے اپنی رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور رب اپنی رحمت ہی کو مقدم رکھتا ہے اور اپنی رحمت ہی کے ذریعے اپنے بندوں پر شفقت فرماتا ہے، اور کافر اس قدر شرک اور کفر کرنے کے باوجود اس کی نعمتوں سے جو بہرہ مند ہوتے ہیں، تو دراصل یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اپنے فضل سے اپنی رحمت کو رکھا ہے، اسی وجہ سے کافروں کو اس شرک اور خدا کی وحدانیت کے انکار کے باوجود ان پر جو دنیاوی نعمتیں نچھاور ہو رہی ہیں، صرف اس لیے کہ رب کریم نے وہاں پر دنیا میں ان کے لیے عدل نہیں رکھا، دنیا میں ان کے لیے رحمت کو رکھا ہے۔ فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے محض اپنے فضل کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لی ہے، لیکن فرمایا کہ کفار کے لیے جب تک ہے کہ جب تک وہ دنیا میں موجود ہیں، فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ایک دن وہ ضرور آئے گا قیامت کا دن جس دن ہم گھسیٹ کے تمہیں لا کر جمع کر دیں گے، ایک جگہ تمہیں جمع کر دیں گے، لا ریب فیہ، اور وہ اتنا مضبوط اور محکم دن ہے کہ جناب اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو آج تو تمہارے لیے، مومنوں کے لیے تو اللہ نے دونوں جہانوں میں رحمت رکھی ہے، لیکن کفار کے لیے دنیا میں گویا کہ رحمت کے تقاضے کو رکھا گیا ہے تاکہ وہ رحمت کے تقاضوں سے وہ توحید کے قریب آئے، دین کے قریب آئے، لیکن اگر وہ اپنی ڈھٹائی کے اوپر اور شیطانی وسوسائش اور خناس کے فریب میں ہی اگر لگے رہے تو رب کریم فرماتا ہے کہ قیامت کا ایک دن موجود ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس دن ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور مگر جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہے ان کو اس دن ہم جمع کریں گے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سابقہ آیتوں میں کر دیا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت مزید ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فرمایا زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں بستی ہیں اس سب کا مالک اللہ ہے. یہ تم نے اپنی طرف سے جو اپنے دام فریب کے اندر آ کر جو تم نے 360 بت بنا لیے ہیں اور اس سے روگردانی کرتے ہو، اور ہم نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ ذرا سیر کرو، تفریح کرو، اور تم تاجر ہو، تجار ہو، قریش کے بڑے ذہین لوگ ہو، تو تم جاؤ ذرا سیر و تفریح کرو اور دیکھو کہ تمہارا گزر کئی کھنڈرات سے ہوتا ہے، کئی ایسے علاقوں سے ہوتا ہے کہ وہاں پر بستیوں کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن آج وہ بستی بستی نہیں ہے بلکہ ایک گویا کہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے. تو آخر تم غور تو کرو کہ وہ تم سے زیادہ ذہین لوگ تھے. قوم سمود کو دیکھو، وہ پہاڑوں میں گھر بنا لیا کرتے تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. لوگوں کے ذہنوں میں تو ان کا نام ہے لیکن زمین کی اس دھرتی پر ان کا وجود بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے مضبوط مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں اور انہیں عبرت کا نشان بنا لیا گیا ہے. تو فرمایا یہ کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے رب کو جھٹلایا، رب کریم نے انہیں سنابود کر دیا. فرمایا ولہو، اسی کے لیے ہے، اور وہی مالک ہے. کس کا؟ ما سکن فی اللیل والنہارے. فرمایا کہ یہ رات دن کے اندر، یہ زمین اور آسمان کے اندر جو لوگ بستے ہیں اور جن پر رات دن کے نشو و فراز گزرتے ہیں، فرمایا اس میں بسنے والے جتنے ہیں سب کی گردنوں کا اور سب کی جان و مال کا مالک حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے. فَوَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور فرمایا وہی خوب سننے والا اور تمہاری باتوں کو جاننے والا ہے. اب آگے ارشاد ہو رہا ہے، قل، محبوب ان سے یہ کہیے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے سوا، آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ یطعم ولا یطعم، فرمایا کہ وہی لوگوں کو وہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا. وہی سب کو کھلاتا ہے، رزق سب کو وہی دیتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا. تو فرمایا کہ میں رب کو چھوڑ کر کیسے کسی دوسرے رب کو تصور کر سکتا ہوں یا اس کا عقیدہ رکھ سکتا ہوں؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا وہ ہے. فاطر السماوات والارض، فرمایا زمین و آسمان کا بنانے والا وہ ہے. وہ یطعم، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے. ولا یطعم، اسے کوئی رزق نہیں دیتا اور وہ رزق لینے سے پاک ہے. فرمایا محبوب ان سے یہ بھی کہہ دو، قل، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ انی، کہ بے شک میں، امرت ان اکون اول من اسلم، فرمایا یہ بھی کہہ دو کہ لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں وہ تم میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں ہوں وہ تم میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. ولا تکونن من المشرکین، اور یہ کہ تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اور میں تمہیں اسلام کی طرف گویا کہ دعوت دے رہا ہوں. آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 15 کے اندر کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی، کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ تعلیم امت کے لیے کہ محبوب ان کو بتاؤ کہ رب کی اگر نافرمانی کی جائے تو رب قیامت کا عذاب دیتا ہے. تو آپ بندوں سے یہ کہو کہ جناب ہم سب نے عذاب آخرت سے، حضور کے لیے اس کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے، یہ انداز تبلیغ کے لیے کہ فرمایا کہ محبوبہ فرما دیجئے کہ جو اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے، اس کی توحید کو جھٹلاتا ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب قیامت کے دن بڑا دردناک رکھا ہے. اور آگے کی آیت جو ہے وہ قابل غور ہے، آیت نمبر 16، فرمایا کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، فرمایا اس دن جو کوئی عذاب سے بچ گیا، قیامت کے دن کسی سے عذاب پھیر دیا گیا اور اسے عذاب سے بچا لیا گیا تو اس کی نمازوں نے اس کو نہیں بچایا، اس کے اعمال نے اس کو نہیں بچایا. فرمایا کہ فقد رحمہ ہوں، یہ اس کے رب کا فضل تھا جس نے اس کو بچا لیا. فرمایا اس کے اعمال نے اس کو نہیں بچایا، اعمال سبب ہے اس طرف لانے کے لیے، اصل میں جو بخشتا ہے یہ خدا کا فضل ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے. تو فرمایا کہ میں یصرف عنہ یوم اذن، اس دن اگر کسی سے عذاب دور کر دیا گیا، عذاب ہٹا دیا گیا، تو فقط رحمہ ہوں، تو بے شک اس پر اللہ نے بہت رحم کیا ہے. وذالک الفوز المبین، اور یہی بہت واضح کامیابی ہے. تو یہ خلاصہ اللہ رب العزت کی جانب سے تمام مضامین کا کفار و مشرکین کے سامنے رکھا گیا. صرف یہی نہیں، اس میں کئی شرعی احکام بھی بیان کیے گئے ہیں. جہاں آپ نے آیت نمبر 16 تک کا ترجمہ سماعت فرما لیا، کہ جس میں اللہ رب العزت نے انہیں زمین کی سیر و تفریح کے لیے کہا، اس لیے کہ تاکہ وہ پرانی اقوام کو جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں ان کی طرف توجہ کریں. زمین آسمان کے بارے میں کہا کہ یہ تم اپنا کیسے بنا سکتے ہو، یہ زمین تمہاری کیسے ہو سکتی ہے. فرمایا زمین و آسمان میں جو چیز بستی ہے، جن پر رات و دن کے نشب و فراز گزرتے ہیں، فرمایا کہ وہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے. اور محبوب کہہ دیجئے ان سے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے. زمین و آسمان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے، اسے کوئی رزق نہیں دیتا. اور فرمایا کہ قل انی امرتو، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہو جاؤں، اور یہ کہ تم سارے کے سارے جو ہے وہ شرک سے بچ جاؤ. یہ تمام مضامین کو سننے کے بعد جو بات یہاں پر شرعی اصول سے سب سامنے آتی ہے، وہ جہاں تک خدا کے توحید پر دلائل قائم ہو رہے ہیں، جہاں پر خدا کی وجود پر دلائل قائم ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ جملہ جو آیا ہے کہ قل انی امرتو ان اکون اولا من اسلم، کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہو جاؤں. تو فرمایا کہ اس سے مفسرین و محدثین نے اس مسئلے کو نکالا ہے کہ اول من اسلم، کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اول خلق پر علماء نے استدلال فرمایا ہے. علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمٰن نے اسی آیت کے تحت تفسیر المعانی کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. قرآن میں یہاں پر اول مسلم جس کو کہا ہے وہ حضرت آدم کو نہیں کہا، یہاں پر اول مسلم جس کو کہا ہے وہ حضرت ابراہیم کو نہیں کہا. فرمایا کہ اول من اسلم، سب سے پہلے جو اسلام لا چکا ہے اور سب سے پہلے جو مسلم ہے. تمام مفسرین کے اس بات پر اجماع ہے، خطاب بھی سرکاری سے ہو رہا ہے، تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس لیے حضرت علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمٰن نے اور دیگر مفسرین نے اس بات سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ ایمان کی اولیت کو ظاہر کیا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ابھی گویا کہ منصہ شہود پر نہیں آیا ہے، لیکن اس سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود موجود ہے، اور اس حالت میں موجود ہے کہ اس نے رب کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ہے. تو سب سے پہلے مسلمان شخصیت اس روح زمین پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید فرقان حمید نے کسی جانب گویا کہ اشارہ کیا ہے. اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے متعلق بات کی جاتی ہے، یہ آیت اس کی طرف بڑے واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بشریت کی ابتدا حضرت آدم سے ہو رہی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان پر بھی اول ہیں، ان پر بھی ایجاد کے اعتبار سے اول ہیں، اور قرآن بھی اسی طرف استدلال کر رہا ہے. تو بشریت کی ابتدا حضرت آدم سے ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر اولیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو یقیناً اس وقت بشریت موجود نہ تھی، اس وقت نورانیت ہی میں گویا کہ آپ نے جو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے نور کو، میرے نور کو پیدا فرمایا. تو یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ وجود تھا کہ جس نے اسلام لایا، اسلام قبول کیا، اور قرآن اسی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ انا کونا اول من اسلم. اور یہ تفسیر بھی رائے نہیں ہے، علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمٰ خاتم المفسرین میں سے ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت میں رکھا ہے. اور یہاں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی طرف واضح اشارہ جاتا ہے. پھر آگے یہ بات جو آگے آئی ہے کہ وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، کہ اس دن جس کے اوپر سے عذاب گھما دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو اس سے اعمال نے کچھ نہیں دیا، یہ خدا کا فضل تھا جو گویا کہ اس کو بچا کر لے گیا. یہاں پر علماء نے ایک بحث چھیڑی ہے. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ بندوں کی نیکی پر اس کو اجر دینا یہ خدا پر واجب نہیں ہے، کیونکہ زمین اور آسمان سارے چرین پرند حشرات الارض انسان سب خدا کی ملکیت ہے، اور خدا اس کا مالک ہے. تو اپنی جو چیز آپ کے تصرف میں ہو اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کریں، آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہے. ہاں اگر نرمی کر گزریں تو یہ آپ کا فضل ہے، اور اس کے کسی کام پر کچھ بھی نہ دیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ آپ کی ملک ہے, وہ آپ کے تصرف میں ہے, جب وہ آپ کے مکمل اختیار اور ملکیت کے اندر ہے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے تو یہ نیکی کہلائے گی, فضل کہلائے گا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ شے آپ کی ملکیت کے اندر ہے. تو اہل سنت کا یہ موقف معتزلہ کے مقابلے میں ہے. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بندہ جب نیکی کرے تو خدا کو اس پر اجر دینا واجب ہے, اور جب وہ گناہ کرے تو خدا کو اس کو عذاب دینا واجب ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں, رب کریم ہر کام اپنے فضل سے کرتا ہے. رب کریم پر کوئی چیز واجب نہیں ہے, نہ نبیوں کو بھیجنا واجب ہے, نہ لوگوں کی ہدایت کی نذیر دینا واجب ہے, کوئی چیز واجب نہیں. اس نے جو ہدایت کے لیے کلام پاک کو اتارا یہ بھی اس کا فضل ہے, اس پر واجب نہ تھا, اس پر واجب نہ تھا, اس پر ضروری نہیں تھا, یہ اس کا ایک فضل ہے. فرمایا نبیوں کو بھیج کر سلسلہ ہدایت کو چلایا یہ اس کا فضل ہے, اس پر نبی بھیجنا واجب نہ تھا. رب کریم پر کوئی چیز واجب نہیں ہے, وہ جو کرتا ہے اپنے فضل سے کرتا ہے, وہ اپنے کرم سے کرتا ہے. ساری دنیا اس کی ملکیت ہے, وہ اس کا مالک ہے, وہ جو بھی کرتا ہے اپنے فضل سے کرتا ہے. تو لہذا رب کریم اگر کسی کو نیکی پر اجر دے دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے, اور گناہوں پر اس کی گویا کہ گرفت کرتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے. لیکن ایسے جو لوگ ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں پھر بھی اس کو بخش دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. اب دیکھیں رب کریم پر جب یہ ساری چیزیں واجب نہیں ہیں اور یہ گویا کہ ضروری نہیں ہے, تو اس پر امکان کذب کے ایک مسئلے کو دوبارہ میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں. اس آیت کے تحت اگر رب کریم پر کوئی چیز واجب ہوتا تو قرآن کریم فرقان حمید نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ جس نے گناہ کیا اسے عذاب دینا ہے. اگر عذاب دینا رب پر واجب ہوتا اور نیکی کا اجر دینا رب پر واجب ہوتا تو رب کبھی اسے اپنا فضل قرار نہ دیتا, رحم قرار نہ دیتا. یہ تو ڈیوٹی ہے, یہ تو کرنا ہے, اس پر تو لازم ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں یصرف عنہ یومئذ, اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا ہے تو یہ مجھ پر واجب نہیں تھا. فرمایا فقد رحمہ, یہ تو میرا فضل تھا. اگر رب پر اسے عذاب دینا ضروری ہوتا یا اسے عذاب سے پھیر دینا ضروری ہوتا تو یہ فضل نہیں کہلاتا, یہ احسان نہیں کہلاتا, یہ تو ڈیوٹی کہلاتی. لیکن رب کریم نے جس گناہگار سے عذاب کو ہٹا کر اسے جنت میں داخل کر دیا تو اسے جنت میں داخل کرنا رب پر واجب نہیں تھا. اگر واجب ہوتا تو رب کبھی احسان نہ جتلاتا, رحم اور رحمت کی بات نہ کرتا. تو قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے اہل سنت کی جانب سے کہ جو رب کریم نے گناہگار کو جنت دے کر اس پر رحم کی بات کی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کریم کا جنت دینا یہ اس کا فضل ہے, اس پر واجب نہیں. کسی کی نیکی ہو اس کی نیکی پر اس کو اجر دے دیا جائے تو جب اس پر واجب نہیں ہے تو اس سے شکایت بھی نہیں کی جا سکتی, اس سے شکایت بھی نہیں کی جا سکتی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, یہ میرے ساتھ کیسے نہیں ہوا, یہ تو ہو جانا چاہیے تھا, میں نے جو یہ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو میں نے جب کر دیا رب کے لیے فرمان برداری کی ساری باتیں تو رب کے لیے ضروری ہے کہ مجھ پر کر دے. تو یہ ساری ناشکری کی باتیں ہیں اور ساری گویا کہ ایسی باتیں ہیں جو خدا کی الوہیت کے تقدس کے خلاف ہے, اس لیے کہ بندے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دعا کرتا چلا جائے اور دعا کرتا چلا جائے, اس کی قبولیت پر اصرار نہ کرے. اصرار سے مراد یہ کہ جناب میری دعا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, رب نے مجھے کیوں نہیں دیا کیوں نہیں دیا, اس بات کا تقاضا نہ کرے تو خدا اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس لیے کہ تمام چیزوں کا عطا کرنا رب پر واجب نہیں ہے, رب کا وہ فضل ہے. چند احادیث سے اس کی مزید تشریح ہو جاتی ہے اور اس بات پر گویا کہ بڑی واضح نشاندہی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور جو چیز مغفرت ہو, نجات ہو, اور دخول جنت کے بعد رب کریم جو مومنین کو جنت کی طرف لے جائے گا اور انہیں بخش دے گا تو یہ رب کریم کا فضل ہے. امام مسلم علیہ رحمہ نے ایک کتاب المنافقین کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرتا, تم میں سے کسی کا عمل جو ہے اس کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو یہ پھر کیا ہوگا, پھر بندہ کس طرح جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ کر اس بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے, اپنے فضل سے ڈھانپ کر اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور صحیح بخاری شریف میں روایت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ان کے جسموں پر آگ کے نشان ہوں گے, پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا اور ان کو جہنم سے نجات یافتہ کر دے گا. تو یہ اپنے فضل سے ہوگا, ان کو نکال کر رب کریم انہیں اپنے فضل سے جنت میں ڈالے گا. تو فضل کے الفاظ سید عالم نے خود بھی استعمال فرمائے ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ جس سے عذاب موڑ دیا گیا تو یہ اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں تھا، فقط رحمہ ہوں، اس پر ہم نے رحم اٹھا لیا تھا، اس پر ہم نے رحم اپنے ذمے کرم پر کر دیا تھا۔ تو علماء ربانین نے اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ تمام جہان کا مالک اللہ ہے اور دنیا و آخرت میں اسی کی سلطنت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اگر وہ تمام اطاعت گزار کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، اس مسئلے کو ذرا دو جملوں میں سمجھ لیجیے، اگر وہ تمام اطاعت گزار اور فرمان برداروں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کا عدل ہوگا، یہ وہ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کا عدل ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اس نے اپنی زبان، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے کلام میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اطاعت گزار ہیں ان کو میں جنت میں ڈالوں گا، اور کفار مشرکین کے لیے رب کریم نے یہ فرمایا کہ جناب جو کفر کی حالت میں مر گیا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اطاعت گزار کو جنت دینا یہ خدا کا رحمت ہے، خدا کا فضل ہے، اور کفار کو جہنم میں ڈال دینا یہ خدا کا عدل ہے، یہ خدا کا عدل ہے۔ کفار کو جہنم کی نظر کرنا یہ خدا کا عدل ہے، اور مومنین کو جنت میں ڈال دینا یہ خدا کا فضل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کفار کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال سکتا ہے؟ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ اس نے خود اپنی کلام میں فرمایا ہے کہ جو کافر ہو کر مرا اسے ہم ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے، اگر وہ کافر کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے تو یہ گویا کہ اس کے وعدے کے خلاف ہے، یہ اس کی وعدے کے خلاف ہے، اور رب کریم اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، اس لیے کہ وعدے کے خلاف کذب ہوتا ہے، وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان سے یہ کہا رب نے کہ جناب اگر تو گناہگار رہا تو میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا، لیکن اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے اسے جہنم میں سرے سے ڈالا ہی نہیں، اسے جنت میں ڈال دیا، تو یہ خدا نے اپنی وعید کے خلاف کیا۔ تو خدا کا وعید کے خلاف کرنا یہ اس کا فضل ہوتا ہے، اور وعدے کے خلاف کرنا یہ جھوٹ ہوتا ہے، اور خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا، فضل کے خلاف فرماتا ہے، جو خدا کی رحمت اور اس کے گویا کہ فضل ہوا کرتا ہے۔ جس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کو آپ نے یہ کہا کہ 8 گھنٹہ تم ڈیوٹی دو، 8 گھنٹہ جب تم ڈیوٹی دو گے تو تمہیں جناب اتنی تنخواہ دی جائے گی، لیکن وہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی نہیں دے سکا، 8 گھنٹہ وہ ڈیوٹی نہ دے سکا، 7 گھنٹہ 6 گھنٹہ اس نے ڈیوٹی دی، تو اب وہ شخص ایک کٹہرے میں کھڑا ہے، اور ایک شخص ہوا جس نے 8 گھنٹہ مکمل ڈیوٹی کی۔ تو رب کریم نے ایک وعدہ کیا مثال کے طور پر کہ اگر یہ تم کام کرو گے، 8 گھنٹہ مثلا تم نے ڈیوٹی کی، تو تمہیں گویا کہ جنت دی جائے گی، اور اس مرحلے پر تم چلے گئے تو تمہیں جہنم دی جائے گی، تو یہ وعدہ ہے۔ اب اگر اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اور اس کام کو جس نے مکمل کر دیا تو اس کو خدا اپنے فضل سے دیتا ہے، اور اس کو نہ دے تو رب نے وعدہ کیا ہے، اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے کہ وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ ہوتا ہے۔ اب جس نے 7 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ ڈیوٹی کی تھی، وہ آ گیا اور گڑ گڑانے لگا اور رونے لگا کہ جناب مجھ سے گویا کہ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اور مالک کو رحم آئے، وہ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی پر اسے 8 گھنٹے کی تنخواہ دے دے، تو کوئی کہے کہ جناب آپ نے تو یہ کیا کیا، یہ تو آپ نے جھوٹ بول دیا، اس لیے کہ آپ نے تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر اتنی تنخواہ رکھی تھی۔ تو عقلمند آدمی یہ کہے گا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی والے کو اگر 6 گھنٹے کے اندر ساری تنخواہیں دے دی گئی اور اس پر ترس کھایا گیا، تو یہ اللہ نے اپنی وعید کے خلاف کیا ہے، اور وعید کے خلاف کرنا یعنی وعید کے خلاف کرنا یہ خدا کا فضل ہے اور رحمت ہے۔ لیکن جس مسلمان کے لیے اللہ یہ کہہ دے کہ یہ جنت میں ہی جائے گا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ جنت میں جائے گا، اسے خدا جہنم میں نہیں ڈالتا، اس لیے کہ خدا نے اس کو جنت دینا اس پر وعدہ کر لیا تھا، اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مختصر خلاصہ یہ نکلا کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنی سزا کے خلاف کرتا ہے۔ کسی بندے کو سزا کی بات کرے لیکن اسے بخش دے تو اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور یہ کذب نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا یہ رب کریم سے متصور نہیں ہے، اس لیے کہ وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ ہوا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اسی بات پر آیا، جو لوگ خدا کے کذب کی طرف گئے انہیں خدا کی گویا کہ پناہ چاہنی چاہیے کہ وہ کس عقیدے کی طرف گئے، اور امکان کذب کا عقیدہ انہوں نے نکالا، انہوں نے کہا کہ خدا اپنی وعید کے خلاف جو کرتا ہے وہ جھوٹ ہے العیاذ باللہ۔ تو خدا جو اپنی وعید کے خلاف کرتا ہے کہ سزا دوں گا، پھر خدا دیتا نہیں ہے، بخش دیتا ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے،
وعید کے خلاف کرنا یہ بخشش ہے، یہ عطا ہے، یہ فضل ہے، لیکن جو ڈیوٹی پورا کر لے یا جو انکار کی بات تھی اس پر پورا آ جائے پھر اس وعدے کے خلاف ہو تو یہ خدا سے متصور نہیں ہے، خدا ایسا کام نہیں کرتا۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ جس سے ہم عذاب کو پھیر دیتے ہیں تو یہ اس کی نیکیاں اس کو نہیں بچاتی ہیں، فرما فقط رحمہ ہو، یہ ہمارا فضل ہوتا ہے جو اس کو بخش دیتا ہے۔ تو رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں، مولا جو تو نے ہم پر وعیدیں رکھی ہیں اپنے فضل سے اس کو پھیر دے، اپنی رحمت سے اس کو پھیر دے۔ مولا کریم ہمیں ان بندوں کے اندر رکھ کہ جس پر تیری وعید کے خلاف ہوتا رہتا ہے، کہ جہاں پر سزائیں ہیں تو اپنے فضل سے اس بندے کی دعا کو قبول کر کر اس گویا کہ اس کی سزا کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں جو کافر ہو کر مرا اس کی کوئی سزا ختم نہیں ہوتی ہے، جو کافر ہو کر مرا اس کے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی حالت ایمان مر گیا اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رہا تو مولا تجھے بخش دیتا ہے۔ ہمیں خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک اور ہمارے اس شہر کو مولا کریم امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں مولا کریم اس سے ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم محفوظ فرما، ہماری جان و مال عزت و آبرو کو مولا کریم محفوظ فرما، اور اپنے فضل کرم اور اپنے رحمت کی چادر تلے مولا کریم ہمیں جگہ مرحمت فرما۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔